الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اجتناب السيئات افضل من اكتساب الحسنات. ناظرین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے مسلسل اس چھٹی نشست میں عنوان اور وہی سابق کا عنوان یعنی بہترین کام، اسی کے ضمن میں کچھ کام کرنے کے، کچھ بات بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اگر ماضی کی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ انشاءاللہ ہونی چاہیے ہیں، تو میں زیادہ وہ ان باتوں کی تکرار نہیں کروں گا، بلکہ آگے گفتگو کرتا چلوں کہ میرا مقصود صرف یہی ہے کہ میں بتاؤں کہ صرف کسی کام کا انجام دینا ہی اچھا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہترین کام تو یہ ہے کہ جن کام کو انجام نہیں دینا چاہیے اس سے اپنے کو بچا لیا جائے، یہ بہترین کام ہے. یعنی انسان گناہ اور برائیوں سے اپنے کو بچاتا جائے، یہ بہترین کام ہے. اسے قرآن بھی سراہتا ہے، تعریف کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے اعضاء کو، اپنے وجود کو برائیوں کے قریب نہیں جانے دیتے اور اپنے کو بچا لیتے ہیں، اور ایسا ہی انسان کہے جانے کے لائق بھی ہوتا ہے. ورنہ بہت سارے انسان، بلکہ سارے ہی کے سارے انسان، شکل و صورت کے اعتبار سے سبھی انسان ہوتے ہیں، لیکن عمل ہی کے اعتبار سے انسان کسی بھی انسان کو کہہ دیتا ہے حیوان ہے، یہ پتھر ہے، یہ عجیب ہے، یہ سخت ہے، نہ جانے کیا کیا لفظ ان کے لیے استعمال کر دیتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ شکل و صورت میں کہنے والے سے زیادہ اچھا ہو، مگر چونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے کو برائیوں کو بچاتا نہیں ہے، اس لیے اسے حیوان کہہ دیا جاتا ہے اور بدترین حیوان کی مثال بھی دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کاموں سے اپنے کو نہیں بچا رہا ہے جن سے بچنا چاہیے ہے. تو انسان کی انسانیت کا راز ہے اپنے کو اچھے کاموں سے قریب رکھنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے اپنے کو بچائے رکھنا، اور یہی بہترین کام ہے کہ انسان اپنے کو برائیوں کو بچا رکھے. میں نے اپنی ماضی کی باتوں میں یہ بات آپ کے ذہن تک پہنچانے کی سعی کی ہے، کوشش کی ہے کہ وہ کام جن سے اپنے کو بچائے رکھنا چاہیے ہے انہی کو گناہ کہا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنے کو اتنا محکم و مضبوط بنا لے، اپنے ارادے پر اس کا اتنا کنٹرول ہو کہ وہ اپنے وجود کو گناہ کے قریب نہ جانے دے، بخدا ایسا شخص جو ہے بہترین کام کرنے والا کہا جائے گا، اور بہترین کام کرنے والے ہی کو بہترین انسان بھی کہا جاتا ہے. البتہ گناہوں کی شناخت کے سلسلے میں نے لفظوں کے ذریعے سے پہچنوانے کی صحیح کی کہ قرآن نے 17 الفاظ استعمال کیے ہیں گناہ کے لیے، ان کے معانی بیان کیے، اور اس معانی کے اعتبار سے گناہ کی شناخت کا ایک ذریعہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے انسان گناہوں کو پہچان سکتا ہے. اسی کے بعد ایک دوسرا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جن لوگوں پر اور جیسے لوگوں پر لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے دور کہا ہے، اپنی رحمت سے مایوس گردانا ہے کہ وہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہو سکتے ہیں اور مایوس رہیں گے. اگر ان گروہ، ان جماعت اور ان افراد کو بھی جان لیں تو انسان کم سے کم گنہگار کو جان کر کے گناہ کو بھی پہچان سکتا ہے، کہ جب ایسے لوگ گنہگار کہے جا سکتے ہیں تو اپنے فلاں عمل کی بنیاد پر یہ گنہگار کہے گئے ہیں تو فلاں عمل یقیناً گناہ ہوگا. تقریباً 18 گروہ، جماعت یا افراد ہیں جن کے لیے اللہ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ یہ افراد یا جماعت اللہ کی رحمت سے مایوس لوں گے. ان میں سے کافر، جو بھی ہیں کافر، کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کا، انکار کرنے والا، مگر کیسے انکار؟ جو ضروریات دین و مذہب ہیں، جسے مذہب اور دین نے ضروری قرار دے دیا ہے، اس کا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی منکر ہو جائے گا، انکار کر دے گا، تو اسے کافر کہا جائے گا۔ مثلا نماز ضروریات دین میں سے ہے، روزہ ضروریات دین میں سے ہے، حج ضروریات دین میں سے ہے، زکات و خمس ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین کی چیزوں کو انکار کر دینا، وحدانیت ضروریات دین میں سے ہے، قیامت ضروریات دین میں سے ہے، نبوت ضروریات دین میں سے، چاہے عمل والی چیز ہوں چاہے ماننے والی چیزوں ہوں۔ اس لیے کہ دین میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ماننے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جنہیں مانا جاتا انہیں اصول دین کہا جاتا ہے، جنہیں کیا جاتا انہیں فروع دین کہا جاتا ہے، اور جنہیں ضروری قرار دیا ہے اللہ نے کہ اس سے انکار نہیں کیا جائے، نہ کیا جائے، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے تو اسے کافر کہا جائے گا۔ کوئی حج کا منکر ہو جائے کہ اصل مذہب نے اس کا حکم ہی نہیں دیا ہے، نماز کا منکر ہو جائے کہ اصل مذہب نے اس کا حکم ہی نہیں دیا ہے، توحید کا منکر ہو جائے کہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نبوت کا انکار کر دے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، قیامت کا انکار کر دے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جتنی بھی ضروریات دین ان میں سے کوئی بھی ایک انکار کر دے گا اسے کافر کہے۔ اب انسان خود اپنے ہی تہیں اپنے بارے میں غور و فکر بھی کرے، مگر اسے سب سے پہلے کتاب کے حوالے سے یہ جاننا چاہیے کہ مذہب نے کنہیں ضروری قرار دیا ہے، ضروریات دین عقائد کے اعتبار سے کیا کیا ہیں، اور ضروریات دین اعمال کے اعتبار سے کیا کیا ہیں، تاکہ وہ اپنا امتحان لے سکے۔ ہماری اس تقریر کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسی سننے ہی کے ذریعے سے یہ ذوق اور شوق بھی پیدا ہونا چاہیے ہے کہ اگر ہم اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں یا کسی دین و مذہب کا ماننے والا کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس دین و مذہب کی ضروریات کو بھی جاننا چاہیے ہے، تاکہ عملاً یا قولاً ہم اس کے کہیں منکر نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے دوسرا گروہ اور جماعت جو ہے مشرک کا ہے، یعنی اللہ کی ذات اور اس کے افعال میں، اس کے صفات میں کسی کو شریک قرار دینا، اس لیے کہ اللہ جہاں اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، وہ اپنے افعال کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اللہ کے فعل میں کسی دوسرے کا شریک نہیں، اللہ کوئی کام دوسرے کو شریک قرار دے کے نہیں کرتا ہے، ویسے ہمیں ماننا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ کے فلاں فعل یا کام میں فلاں شریک ہوا ہے تب یہ کام وجود میں آیا ہے، اگر ایسا کہا جا کرنے والا ہوگا تو وہ مشرک۔ البتہ شرک کی بڑی زمین وسیع بھی ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے مشرک ہو جاتا ہے، البتہ وہ گناہ کے اعتبار سے شرک ہو جاتا ہے، یعنی یوں کہا جائے جیسے مثلا اگر کوئی اللہ کا نے کام کرنے کے لیے کہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور انسان اس نماز کو اللہ کے لیے نہ پڑھے بلکہ دکھانے کے لیے پڑھے کہ لوگ سمجھیں کہ میں نمازی ہوں، تو یہ ریا ہو جاتا ہے، ریا بھی ایک طریقے سے شرک ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو اس نے شریک کر لیا کہ ہم ان کے لیے بھی انجام دے رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور میں یہ کام کر رہا ہوں۔ نہیں، خلوص کے ساتھ جو اللہ نے کہا ہے خود اس کی ذات کے لیے انجام دینا چاہیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں، ورنہ کسی دوسرے کا بھی ارادہ آ جائے گا اور نیت آ جائے گی تو یہ ریاکاری اور دکھاوا شرک کی حد میں انسان کو داخل کر دیتا ہے اور ثواب کے بجائے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض جماعتوں کو ان کے افعال کی بنیاد پر قرآن نے لعنت ان پر کی ہے، ان میں سے یہودی ہیں، اور اس میں سے وہ افراد جو مرتد ہیں، مرتد یعنی مسلمان پیدا ہوا تو اور بعد میں کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لیا، یہ کہ دوسرے مذہب سے مسلمان ہوا اور پھر پہلے مذہب پر پلٹ جائے، اس طرح کے افراد کو مرتد کہا جاتا ہے، یہ ان کو پر اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے مایوس گردانا ہے۔ اسی طریقے سے وہ افراد جو قانون شکن ہوں، وہ قانون چاہے الہی قانون ہو یا جس قانون میں ہمیں جینے کے لیے کہا گیا ہے مگر مذہب کے مخالف بالکل ضد نہ ہو، اس قانون کو توڑ دینا، قانون شکنی کرنا، یقیناً یہ بھی گناہ ہے اور اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے مایوس کہا ہے۔ ہیلگر کو بھی ایک بہانہ، صرف بہانہ بنا لینا اچھے کاموں کے نہ کرنے کے لیے، بس بہانے بنا لیں اور وہ جانتا ہے کہ بہانہ ہے، واقعہ نہیں، ورنہ مجبوری میں تو اللہ خود ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان مجبور ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اللہ نے اسے معاف قرار دے دیا ہے۔ کوئی ایسا عمل جس کے لیے انسان مجبور ہو گیا اور خود انسان بھی جانتا، معبود اس سے پہلے جانتا ہے، تو مجبوری میں وہ کام کرنا اس کے لیے ضروری نہیں رہ جاتا ہے۔ انسان اگر بہانہ بنائے نہ کرنے کے لیے تو ایسے کو بھی اللہ نے گنہگار کہا اور اپنی رحمت سے مایوس گردانا ہے۔ ایسے ہی کوئی عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد کو اور پیمان کو توڑ دے تو یہ پیمان شکنی کے لیے بھی اللہ نے گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگ قابل لعنت ہے، یعنی ان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی امید نہ کریں، مایوسی اللہ کی رحمت سے ان کے لیے ہے۔ اور ایسے ہی وہ افراد جو کہ حق کو جانتے ہوئے حق کو چھپائیں، وہ بھی گنہگار ہیں اور اللہ کی رحمت سے انہیں مایوس رہنا چاہیے، اللہ کی نگاہ میں جو ہیں وہ قابل لعنت ہیں، یعنی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتے ہیں حق کے چھپانے والے بھی۔ اور ایسے ہی وہ افراد جو کہ زمین الہی پر فتن و فساد مچایا کرتے ہیں، فساد پھیلایا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، گنہگار ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہیں۔ اور جن کے کئی چہرے ہوں کہ جب سامنے آئیں تو ان کا کوئی اور چہرہ ہو، پیٹھ پیچھے جائیں تو کوئی اور چہرہ ہو، جس کو ہم منافق کہتے ہیں، منافق پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے کہ یہ گناہ ہے، اور یقیناً منافق اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ افراد جو رسول کو اذیت پہنچانے والے ہوں، یقیناً رسول اللہ کی زندگی میں بھی جنہوں نے اذیت پہنچائے، رسول اللہ کی ظاہری حیات نہیں رہ گئی، لیکن یہ کہ رسول اللہ نے جن کاموں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے اس کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، تو یقیناً رسول کی ذات کو نقصان کو یقین اذیت پہنچے گی۔ اس طریقے سے بھی کوئی اذیت پہنچائے گا تو وہ اس لائق ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو، یعنی رحمت خدا سے وہ دور رہے گا۔ ظالموں پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، ظلم کرنے والے، کسی پر ظلم کر رہا ہوگا تو ظلم گناہ بھی ہے اور رحمت الہی سے دور رہنے کا یقین بھی۔ جو کسی کو بلا وجہ قتل کر دے رہا ہے، قتل بھی گناہ ہے اور قابل لعنت قاتل ہے۔ ابلیس کو بھی فردی طور پر اللہ نے قابل لعنت کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات کو مان رہا تھا مگر اس کی بات سے انکار کر رہا تھا، اللہ کی عبادت سے تو انکار نہیں کیا تھا مگر یہ کہ اللہ جو کہل کروانا چاہتا تھا اس سے، اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے ذات کو مانتے ہوئے، وہ بھی قابل لعنت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص تہمت لگائے کسی پر، خاص طور سے قرآن نے پاک دامن عورت کے لیے اگر زنا کی کوئی تہمت لگائے، ایسے شخص کو لعنتی کہا، بہت بہت ایسا کرنے کو بڑا گناہ بھی گردانا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو رسولوں اور نبیوں اور سچے رہبروں کا مخالف ہو اور اعلان جو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہو، انہیں بھی اللہ نے خاطی کہا ہے، گنہگار کا، اور پر لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے مایوس بتایا ہے۔ اسی طریقے سے جو جھوٹ کو پھیلاتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹی چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں، ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے اور گنہگار ہیں وہ۔ اور جو جھوٹ بولتے ہیں، اندر سے اپنے پاک کو صاف نہیں رکھتے ہیں، صحیح نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے کہ وہ پاک باطن ہوں، ان کو بھی اللہ نے لعنتی کہا ہے، گنہگار کہا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ یعنی ان گروہ اور جماعت کے جان لینے کے بعد انسان کو خود اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے ہے کہ کہیں کسی طریقے سے ہم اس فہرست میں تو نہیں جاتے ہیں، خصوصاً جو میں نے شرک کے تعریف و توضیح کی، اس اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے ہے کہ کہیں ہمارا کوئی اللہ کا حکم دیا ہوا، بتایا ہوا، اللہ کا فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہیں اس طرح کا کوئی خیال تو نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی کے دکھانے کے لیے، کسی سے تعریف وصول کرنے کے لیے اسے انجام دے رہے ہوں، اگر کسی دوسرے سے تعریف وصول کرنے کے لیے، اس کے منہ سے تعریف سننے کے لیے ہم اس کو انجام دے رہے ہیں، دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک شرک کی قسم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جس کے لیے جو کام کرے انسان، اسی سے جزا بھی کی بھی امید رکھے، پھر اللہ سے اسے جزا کی امید بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال قرآن نے دو طرح کے گناہوں کا ذکر کیا ہے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، لیکن میں نے پہلی تقریر میں بات کہی تھی کہ چھوٹا گناہ، یعنی کیا چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھنا یہ خود بڑا گناہ ہو جاتا، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے۔ مثلا فرض کیجئے کہ کسی انسان کے جسم یا رہن سہن میں کسی طرح کا کوئی عیب پایا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے اس کے منہ پر مسکرا دینا، ارے کچھ آدمی سوچے ارے چھوٹی بات تھی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو اس عمل سے تکلیف پہنچے، یہ تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے، اس کو چھوٹا سمجھنا نہیں، چھوٹا سمجھنا، مذہب نے منع کیا ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس سے کہنے پر اس کا مذاق اڑانے پر اسے تکلیف پہنچے گی، تو یہ بڑا گناہ ہے، ہمیں اس کو چھوٹا نہیں شمار کرنا چاہیے۔ کوئی پہلے دن میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ انسان کسی چھوٹے گناہ یا غلطی کو نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ وہ کس کے فرمان اور حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ممانعت واقع ہوئی ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا تھا ہم کتنا چھوٹا کام کریں، چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس نے منع کیا وہ کتنی بڑی ذات ہے، ہم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں جلدی جلدی کچھ وہ گناہوں کا تذکرہ کر دوں جو گناہان کبیرہ کو عنوان سے بیان ہوئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس میں سے کچھ چیزوں کو یاد رکھیں، اور اگر ظاہر فہرست وار یاد نہیں رہ سکتی مگر انسان کو چاہیے کہ کبھی کبھی مطالعہ بھی کرتا رہے، دیکھتا بھی رہے، مگر ایک مرتبہ سنا دیا جاتا ہے تو بہت ساری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ وہ گناہ جنہیں بڑا گناہ کہا گیا ہے، اس پر عذاب کی تحدید ہوئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ اس کا عذاب ہے، کم سے کم یاد رکھے اس سے بچتا رہے، اور بچتا رہے گا تو یقیناً وہی بہترین کام ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جسے قرآن نے بھی ایک بڑا گناہ کہا ہے وہ رحمت خدا سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر انسان گناہ کرتے کرتے وہ اپنی پوری زندگی میں گنہگار رہا ہے، اور ایک دن اسے خیال پیدا ہوا یا کسی طرح سے اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ نہیں، اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا تھا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، مگر اتنا کر چکے ہیں، اب بھلا ہم جیسا کیسے بخشا جائے گا، تو یہ سوچنا بھی اور یہ کہنا بھی گناہ ہے۔ رحمت پروردگار عالم سے کبھی کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے کو ذات اکبر کہہ رہا، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ روایات اور احادیث میں یہ ہے کہ انسان کو اپنی گناہوں کی بڑے ہونے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رحمت کے بڑے ہونے کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر انسان صدق دل سے اس کے حضور آ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے، سریع الرضا، یعنی بہت جلد راضی ہو جانے والا اللہ۔ وہ ہم جیسا نہیں ہے کہ ناراض ہو جائے تو راضی ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنے بندوں کی ندامت کو دیکھتا ہے، اگر اس کے بندے نادم ہو جاتے ہیں اور ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور توبہ استغفار کے لیے زبان کھول دیتا ہے، تو معبود بھی اپنے رحمت کے دامن کو پھیلا لیتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے رحمت میں جگہ دے دیا کرتا ہے۔ بندگان الہی، ہمیں رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو مایوس ہو جائے یہ خود گناہوں پر ایک بڑا گناہ اور ہوگا کہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا گناہ، اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہو جانا، یعنی انسان کوئی غلط کرتا رہے، کون دیکھنے والا ہے، کون پکڑنے والا ہے، ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے اپنے کو اتنا متکبر ہو گیا ہے اور اپنے کو اتنا بڑا بننے لگا ہے کہ وہ اللہ کی تدبیر سے بھی غافل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے کہ کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ، اللہ کی ذات سے کوئی بڑا نہیں ہے، اسے ڈرنا چاہیے ہے کہ اس نے ابھی تک چھوڑ رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نعوذ باللہ بدھے ہوئے ہیں یا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے یا تمہارے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کہیں کسی وقت خیال پیدا ہو جائے، شاید میری طرف پلٹ کر کے آ جائے، اس لیے کہ اس نے اس کی ذات کے بارے میں ہادیان پروردگار عالم نے یہ بات کہی، ایک دعا کا جملہ ہے، پروردگارا انما یعجل من یخاف الفوت، جلدی تو وہ کرتا ہے سزا دینے میں جسے یہ ڈر ہو کہ اگر ابھی میں سزا نہیں دوں گا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور تیری ذات اس سے کہیں عظیم ہے، تیرے ہاتھ سے کون نکل کے جانے والا، اسی لیے تو جلدی سے اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتا ہے کہ شاید کسی وقت پلٹ کر میرے پاس آ ہی جائے، اس لیے جلدی سزا نہیں دیتا ہے، اور جلدی سزا نہ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنی قدرت کا اعلان کرتا ہے، میں قادر ہوں، کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہوں، مگر تمہیں میں نے مہلت دے رکھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی تدبیر سے بھی غافل ہو، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی نسبت دینا بڑا گناہ ہے، یعنی جو اللہ نے نہ کہا اور کہیں کسی سے چاہے مذاقن بھی کہہ دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ نے بتایا ہے، اگر کسی جھوٹی بات کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف دی جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ شاید آپ حضرات کو پتا بھی ہو کہ اگر روزہ رکھ کر کے اگر کوئی شخص ایسی بات کہے نسبت اللہ رسول کی طرف جو سچی نسبت نہ ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ہوتا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنا بلا وجہ، قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے بلا کسی خطا اور غلطی اور کسی عذر کے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سارے لوگوں کا قتل کر دیا ہے، پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں اگر کسی گمراہ، کسی اصل میں جو راہ راست سے بھٹک جایا کرتا ہے، اسے زندہ بھی قرآن نہیں کہا، وہ تو چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے، وہ چلتے پھرتے میتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایسے شخص کو کوئی شخص جو ہے راہ راست کی طرف لے کر کے آئے، تو ایک آدمی کو راہ راست پہ نہیں لے کے آتا بلکہ پوری انسانیت کو راہ راست پہ لے کر کے آ جاتا ہے۔ تو عزیزو، کسی انسان کو بلا وجہ قتل کر دینا انسانیت کا قتل ہے، اور بھٹکے ہو کر راہ راست پر لے آنا انسانیت کو حیات دینے کے برابر ہے۔ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے حقوق والدین۔ حقوق والدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ایزا دینا، انہیں اذیت پہنچانا، ایسے کام کرنا جس سے ماں باپ بول پڑے کہ تمہارے اس عمل سے جو ہے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ لفظاً بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں آگ کر دیا ہے، آگ کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلان کرنا کہ تم نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے، لہذا میں تمہیں اپنی طرف نسبت نہیں دے رہا۔ ایسا کام کرنا جس کام کی بنیاد پر ماں یا باپ کو اذیت پہنچتی ہو، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ میں صرف جو ہے اتنی بات کہتا چلوں کہ ماں باپ کو اللہ نے بے انتہا عظمت دی ہے، بے انتہا عظمت دی ہے۔ میں اس سلسلے میں دو تین باتیں گزارش بھی کرتا چلوں تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ کتنی عظمت۔ قرآن نے تو یہاں تک ان کی تعظیم میں کہا ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا میرے والدین پر ویسے رحم کرنا جیسے بچپنے میں انہیں نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ یقینا اگر ماں باپ کا رحم نہ ہوتا تو ہم اتنے بڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جب ہم اپنا کھانا پینا نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو ان کے رحم و کرم نے ہمیں پال کر کے بڑا کیا ہے۔ اور پھر بڑے ہو جانے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما افن، ان کے سامنے تم اف تک بھی نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں معمولاً اف اس منزل پہ کہا جاتا ہے جب کبھی انسان کسی برداشت کرنے کے بارے میں طے کر لے فلاں اذیت برداشت کروں گا، لیکن برداشت نہ ہو سکے تو اس کے زبان سے اف نکلتا ہے۔ گویا قرآن کہنا چاہتا ہے کہ اگر بظاہر تمہیں ماں باپ کی طرف سے اتنی اذیتیں بھی ہوں جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوں، تب بھی ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ان کے سامنے اف نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور سے ماں کے لیے تو یہاں تک عظمت دی ہے کہ ماں کی رضا کو ہمارے اپنے اعمال کی قبولیت کا سبب کر گردانا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان شخص جو ہے مریض تھا۔ چونکہ اسلام اور مذہب ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو جائے تو اس کی خیریت پوچھنے جانا چاہے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہے، اس کے حال چال پوچھنے چاہیے۔ جس نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے انہیں پتا چلا تو آپ اس جوان کی عیادت کے لیے گئے، اس کے حال پوچھنے کے لیے گئے۔ پہنچے تو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ بالکل جاں کنی کے عالم میں ہے، اب اس کی زندگی تھوڑی ہی سی رہ گئی ہے۔ تو آپ اس کو کلمہ شہادتین پڑھوانے لگے کہ جاتے جاتے کم سے کم اپنے زبان سے کلمہ پڑھ کر کے جائے کہ ہر جانکنی کے عالم کے لیے جو شخص بیٹھا ہو ان کو چاہیے کہ یہ کلمہ شہادتین اس کے سے دہروائے۔ نبی کریم دہروا رہے ہیں، وہ کوشش بھی کرنا چاہتا جوان، مگر وہ کلمات کو دہرا نہیں پا رہا ہے۔ جب وہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو پا رہا تھا تو رسول نے پوچھا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی ذرا سی دور، اٹھ کر کے آئیں، یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں۔ تو نبی نے پوچھا کہ تم کہیں اپنے اس جوان بیٹے سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو اس ماں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اتنے مہینے ہو گئے میں نے اس سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ تب نبی کریم نے یہ کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں رسول اس سے کلمہ پڑھوا رہا ہوں مگر اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا ہے، چونکہ ماں ناراض ہے، ماں ناراض ہے۔ بلکہ میں تو یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے معجزے کے طور پر کنکری کو ہاتھ پہ لے کر کے اس سے کلمہ پڑھوایا تھا، تو کنکری نے بھی کلمہ پڑھ دیا تھا، یہاں تو انسان ہے، اس کے منہ میں زبان ہے، زبان ہونے کے باوجود رسول اسے کلمہ پڑھوا رہے ہیں اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو حیرت کی جگہ ہے کہ نہیں جگہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر، جس کی زبان سے کہنے کی بنیاد پر پتھر بھی بول دے، انسان نہیں بول پا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ناراض ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا اس موقع پر جبکہ تمہارا جوان اس دنیا سے اب رخصت ہو رہا ہے، اس کی زندگی نہیں رہ گئی، کیا تم اپنے اس جوان بیٹے کو معاف کر سکتی ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں تو میں اس کے گناہ کو، میں اس کے غلطیوں کو معاف کر رہی ہوں۔ معاف کر کے گلے لگایا، وہی جوان تھا، وہی رسول تھے، وہی کلمہ، رسول اللہ نے اسے کلمہ دہروانا شروع کیا، رسول کہتے جا رہے ہیں اور وہ جوان اس کلمات کو دہراتا چلا جا رہا ہے، یعنی کلمہ پڑھ کر کے وہ اس دنیا سے گیا۔ اس سے پتہ چلا اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ماں راضی ہو جائے تو انسان کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اور اگر ناراض ہو تو انسان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، زبان بندی ہو جاتی ہے کہ کلمات خیر کو بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا ہے، چاہے رسول بھی دہرانے والے ہوں۔ تو ماں کی اتنی عظمت ہے، اسے گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں اور باپ کے لیے سبب اذیت بن جائے، اس کے عمل سے، اس کے قول سے، اس کے رفت و برگشت سے، یا اس کے رہن سہن سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ انہی میں سے مال غصبی، غصبی مال لے لینا، غصبی مال حضرت خاص طور سے قرآن نے یتیم کے مال پر ہاتھ رکھنے کو بڑا گناہ شمار کیا ہے۔ ایک تو یتیم اور اس کے مال کو یوں ہی لے کر کے انسان جو ہے استعمال کرنے لگے، ہاں اس کے فائدے کے لیے، چونکہ یتیم ہے اس کے فائدے کے لیے استعمال کر کے مزید اس میں اضافہ ہو گیا کہ یہ تو خیر ہے، لیکن وہ خود جو ہے اگر استعمال کرتا غصبی کر کے تو یقیناً وہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور یتیم کے سلسلے میں بہت ساری روایات بھی ہیں، تربیت کے سلسلے میں بھی بات کہی گئی ہے، اور یقین جانیے کہ اگر انسان کسی دوسرے یتیم کے بارے میں خیال کرتا ہے تو رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرے گا تو جتنے بال اس کے ہاتھوں تلے آ جائیں گے اتنے ثواب اس کے نامۂ اعمال میں لکھے جائیں گے، اس لیے کہ اس سے اصل میں محبت کرنے والا نہیں رہ گیا۔ اور جیسا باپ محبت دے سکتا ہے، دنیا میں کوئی بھی وہ محبت نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس کے نہ ہونے میں انسان اگر اس طرح کی محبت کا سلوک کرے تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اذیت کا سبب بن جائے تو گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یقیناً بہت سارے گناہ مجھے گنوانے، مگر وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کے بعد مزید وہ گناہ جسے مذہب یا دین نے جو گناہان کبیرہ کہا ہے اگلی نشست میں بیان کریں گے، تاکہ اگر یاد رہے تو انسان اس سے بچتا جائے، اور بچنا ہی بہترین کام ہے، یعنی وہ کام جو کیا جاتا ہے بہتر کام ہو سکتا ہے، لیکن جن کاموں سے بچنا چاہیے اس سے اگر انسان اپنے کو بچا لے تو یہ بہترین کام ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ ہم بہترین کام انجام دیں، یعنی جن سے بچنا چاہیے ہے اس سے دور رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔